الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات حمد و صلاة کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ کہف سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا قبل اس کے کہ متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرات محترم جیسا کہ اعلان ہوا تھا کہ حضرت علامہ مولانا سید شاہ عبدالحق صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ ہم سے خطاب فرمانے والے تھے کل رات سے ہی حضرت کی طبیعت ناساز تھی اور اس کے باوجود بھی آج گھر سے نکلے یہاں آنے کے لیے راستہ نہیں مل سکا یا کوئی اور مشکل آڑے آئی جس کی وجہ سے آپ دوبارہ گھر تشریف لے گئے اور آج کی اس محفل سے خطاب نہیں فرما سکیں گے آپ حضرات تشریف لائے اور جو انتظار کی زحمت آپ کو اٹھانا پڑی اس کے لیے ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں چونکہ محفل طے تھی اور آپ حضرات آ چکے ہیں لہذا چند باتیں دین کے حوالے سے عرض کروں گا کہ ہمارا یہاں آنا بیٹھنا، اس محفل کا انعقاد کرنا یہ فائدے سے خالی نہ رہے، تو انشاءاللہ کچھ باتیں اپنے ٹوٹے پھوٹے انداز میں آپ کے گوش گزار کروں گا. جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی، یہ سورہ کہف کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے یہ فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کوہ اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک نشانی تھے. سورہ کہف کی یہ آیت، جب اس آیت مقدسہ کو میں نے پڑھا اور اس کی تفسیر دیکھی تو کچھ باتیں اس سورہ کہف کے حوالے سے جو میں نے پڑھی وہ آپ حضرات کی گوش گزار کر دوں. کچھ عجب نہیں کہ اس آیت، اس سورت کی فضیلت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا، اگر ہم اس کے عامل ہو جائیں تو ہماری دنیا بھی سمجھ سکتی ہے اور ہماری آخرت بھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام اسید بن حضیر تھا، وہ تلاوت فرما رہے تھے. کیا دیکھتے ہیں کہ باہر ان کا جانور جو کھونٹے سے بندھا ہوا تھا وہ بدکنے لگا، وہ اچھلنے لگا. آپ نے تلاوت کو موقوف کیا اور باہر نکل کر جب جانور کو دیکھا، وہ بدک رہا تھا اور اس کے اوپر بادل کے ایک ٹکڑے نے سایہ کیے ہوئے تھا. سائبان کی طرح بادل کا ایک ٹکڑا ان صحابی کے جانور کے اوپر تھا. حضرت اسید نے تلاوت موقوف کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تلاوت کر رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ میرے جانور کے اوپر بادل سایہ فگن ہو گیا جس کی وجہ سے وہ جانور بدکنے لگا. میں نہیں سمجھ پایا کہ ایسا کیوں ہوا. تو حضور نے فرمایا کہ یہ وہ سکینہ ہے، یہ وہ تمانیت ہے، یہ وہ رحمت ہے کہ جو تلاوت کرنے والے پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل ہوتی ہے. چونکہ مفسرین نے اسے سورہ کہف کے ضمن میں ذکر کیا تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سورہ کہف کی یہ فضیلت ہے، لیکن حضور کے الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ کچھ بھی تلاوت کیا جائے تو وہ تلاوت کی برکت ایسی شامل حال ہو جاتی ہے کہ جتنی دیر تلاوت کرتا ہے بندہ، اللہ کی رحمت اس پر سایہ فگن ہو جاتی ہے. اس سورت کی فضیلت میں مسند امام احمد میں ایک روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات حفظ کر لی تو وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات، اور ترمذی شریف میں ہے کہ 3 آیات، مسلم شریف میں آخری 10 آیات، جبکہ نسائی شریف میں مطلق 10 آیات ہیں. تو گویا کسی نے سورہ کہف کی 10 آیات یاد کر لیں تو وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی، آئندہ جمعے کے آنے تک وہ ہر قسم کی مشکل سے محفوظ رہے گا، یہاں تک کہ اگر فتنہ دجال بھی واقع ہو جائے تو وہ آدمی سورہ کہف کی تلاوت کرنے والا اس فتنے سے محفوظ رہے گا. تو یہ سورہ کہف کی فضیلت ہے. اب آئیے، میں نے جو اس کا انتخاب کیا اصحاب کہف سے متعلق یہ آیت، یہ اصحاب کہف کون تھے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد کچھ عرصے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر قائم رہے، اور جیسے جیسے وقت بیتتا رہا لوگ آپ کی تعلیمات سے انحراف کرنے لگے، بت پرستی میں مبتلا ہونے لگے، چنانچہ ایک بادشاہ ان پر ایسا مسلط ہو گیا کہ وہ ہر ایک کو بت پرستی پر آمادہ کرتا، اگر کوئی بت پرستی نہ کرتا وہ اسے گرفتار کر لیتا، اس کو سزا دیتا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین سے منحرف ہوا، لوگوں کو بت پرستی پر آمادہ کرتا، اور جہاں کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ملتے ان کو گرفتار کر لیا کرتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ سات ان کی تعداد میں اختلاف ہے، وہ پانچ تھے یا سات تھے یا آٹھ تھے، یہ سات اللہ کے نیک بندے اس بادشاہ کے فتنے سے بچنے کے لیے ایک طرف چل پڑے اور ایک غار میں پناہ لے لی۔ اس غار میں پناہ لی اور غار میں جب آرام کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر نیند کو مسلط کر دیا، وہ سو گئے۔ اور وہ کتنا عرصہ سوئے؟ ایک دن سوئے، دو دن سوئے، تین دن سوئے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ 300 سال سوتے رہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بیدار کیا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ ہم یہاں کتنا وقت ٹھہرے؟ تو کسی نے جواب دیا کہ ہم یومن او بعد یومن، یا تو ایک دن سوئے یا ایک دن کا کچھ حصہ سوئے۔ خیر، یہ بات ہونے کے بعد ان کو جب بھوک محسوس ہوئی تو اپنے ایک ساتھی کو کچھ پیسے دیے اور کہا کہ تم جاؤ اور ہمارے لیے کھانے کا کچھ بندوبست کرو۔ چنانچہ وہ پیسے لے کر جب بازار میں نکلے تو وہ حیران رہ گئے کہ انہیں جگہ جگہ شعائر اسلام نظر آنے لگا، جگہ جگہ مسلمانوں والی علامتیں نظر آنے لگیں، مسجد، مینار، مسلمانوں کے چہرے۔ وہ حیران رہ گئے کہ ابھی صبح جب یہاں آئے تھے تو اس بادشاہ جس کا نام مفسرین نے دقیانوس لکھا ہے، دقیانوس کی ہیبت ایسی تھی کہ کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ملتا تھا، کوئی مسلمان نظر نہیں آتا تھا، اور آج ایسی اسلامی نشانیاں موجود ہیں۔ خیر، وہ اسی حیرانی میں ایک دکان پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد سودا خرید لیا، اور خریدنے کے بعد جب رقم ادا کی تو اس دکاندار نے ان کے ہاتھ سے وہ رقم لی اور اسے دیکھنے لگا، آگے دیکھ رہا ہے، پیچھے دیکھ رہا ہے، الٹ کے دیکھ رہا ہے، پلٹ کے دیکھ رہا ہے، اور اس کے بعد ان سے تو کچھ نہیں کہا، اپنے پڑوسی دکاندار کو بلایا اور اس کے کان میں کچھ کہا، اس نے دو چار آدمی اور کو بلایا، یوں کرتے کرتے کئی لوگ جمع ہو گئے، اور یہاں تک کہ حاکم وقت جو شہر کا حاکم تھا اس تک بات پہنچ گئی۔ یہ دکاندار اور سارے لوگ یہ سمجھے کہ یہ آدمی لگتا ہے کہ اس کے ہاتھ کوئی خزانہ لگ گیا، اس لیے کہ جو نوٹ اس نے ہمیں دیا ہے، جو سکہ اس نے ہمیں دیا ہے، اس کا تو چلن ہی ختم ہو گیا، یہ تو آج سے 300 سال پہلے کا سکہ ہے، اور یہ شخص آج ہمیں دے رہا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ کوئی خزانہ لگ گیا۔ چنانچہ حاکم وقت نے اصحاب کہف کے ان ساتھی کو بلایا اور ان سے کہا کہ سچ بتاؤ کہ یہ خزانہ تمہارے ہاتھ کیسے آیا؟ وہ کہنے لگے کہ میرے ہاتھ کوئی خزانہ نہیں آیا، یہ تو میری اپنی رقم ہے، اور آج صبح ہم دقیانوس کے فتنے سے بچنے کے لیے یہاں غار میں ٹھہرے۔ اب اس حاکم نے کہا کہ رکو، یہ دقیانوس کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا حکمراں۔ وہ کہنے لگے دقیانوس نام کا حکمراں تو آج سے 300 سال پہلے گزرا۔ اب وہ حیران ہو گئے اور وہ یہ سمجھ سکے کہ لگتا ہے کہ ہم 300 سال تک وہاں سوتے رہے، اور لوگوں کو اپنی اس بات پر قائل کیا کہ میرے ہاتھ کوئی خزانہ نہیں لگا، بلکہ میرے باقی ساتھی اس غار میں موجود ہیں، اور اگر تمہیں تسلی نہیں ہوتی تو چلو میں چل کر کے ان کو ملواتا ہوں۔ چنانچہ سارا قافلہ اس غار تک پہنچتا ہے، اور اصحاب کہف جب اتنے لوگوں کی آمد کا شور سنتے ہیں تو یہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ لگتا ہے دقیانوس کو پتہ چل گیا اور اب ہماری گرفتاری یا ہماری موت کا وقت قریب آ گیا. لیکن جب وہ سب لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد ان اصحاب کو دیکھتے ہیں، سارا واقعہ سنتے ہیں، اب سب پریشان ہیں کہ 300 سال تک کیسے سوتے رہے. خیر، اس غار کو جب اس کے دروازے کو توڑا گیا تو اس دروازے کے نیچے سے انہیں ایک صندوق ملا، اور اس صندوق میں ایک لوح، ایک تختی تھی، اور اس تختی پر یہ سارا قصہ لکھا ہوا تھا. ہوا یہ کہ جب یہ لوگ وہاں غار میں سوئے تھے تو بادشاہ کو پتا چل گیا تھا، دقیانوس کو، اور اس نے کہا کہ اب چونکہ یہ مجھ سے بھاگے تھے لہذا اس غار کے دروازے کو بند کر دو تاکہ یہ غار ان کی قبریں بن جائیں. تو جس مزدور کو اس کام پر لگایا تھا، وہ مزدور بھی ایک نیک آدمی تھا، اس نے ان اصحاب کہف کے اس واقعے کو اس تختی پر لکھا اور ایک صندوق میں رکھنے کے بعد اس نیچے دیوار کے نیچے دبا دیا تھا. اب جب دیوار گرنے کے بعد اس تختی کو لوگوں نے پڑھا تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ وہ اصحاب کہف ہیں جو اپنا ایمان بچانے کے لیے، اپنا عقیدہ بچانے کے لیے، اس ظالم بادشاہ سے بچنے کے لیے یہاں غار میں پناہ گزی ہوئے تھے، اور یہ اللہ کے نیک بندے ہیں. یہ ہے وہ واقعہ. اب جو بات مجھے بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ ان کا ایک کتا تھا. جب یہ ساتوں افراد چلے تو یہ کتا بھی ان کے پیچھے چلنے لگا، اور چلتے چلتے جب یہ غار میں آرام کرنے بیٹھے تو یہ کتا بھی اس غار کے کنارے بیٹھ گئے، اس غار کے دروازے پر یہ کتا بھی بیٹھ گیا. اب آئیے قرآن مجید فرقان حمید میں جب یہ واقعہ بیان ہوا تو اس واقعے کے بیان کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے کہ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ، کہ بعض لوگ یہ کہیں گے کہ اصحاب کہف کی تعداد 3 تھی. سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ قَلْبُهُمْ، بعض لوگ یہ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ قَلْبُهُمْ، اور بعض یہ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا. رجمم بالغیب، بے دیکھے کے تخمینے، اپنے اندازے سے لوگ ایسا کہیں گے. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ قَلْبُهُمْ، اور بعض یہ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا. قرآن مجید فرقان حمید کی اس عبارت سے ایسا لگتا ہے کہ شروع میں فرمایا کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا، بعد میں فرمایا وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا، اور اس کے بعد فرمایا رجمم بالغیب. ایسے اپنے اٹکل سے لوگوں نے بتا دیا، اپنے اندازے سے تخمینہ لگا لیا، اور اس کے بعد فرمایا وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ قَلْبُهُمْ، اور وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا. تو پہلے تخمینے کی بات گزار لی اور اس کے بعد کہا کہ 7 اور 8واں ان کا کتا. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اسلوب بتا رہا ہے کہ ان کی تعداد 7 تھی. اب بات یہ ہے کہ کتا یہ ایک ایسا قبیح جانور ہے کہ فرمایا گیا کہ جس گھر میں کتا یا جاندار کی تصویر ہو تو اللہ کی رحمت کے فرشتے وہاں نہیں آتے. کتے کو گھر میں رکھنے سے منع کیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ قبیح جانور ہے، یہ ایک اچھا جانور نہیں ہے، تو اسے گھر میں رکھنے سے منع کیا. لیکن وہی کتا کہ جس کو رکھنا گھر میں منع ہے، جو ایک برا جانور ہے، قبیح جانور ہے، لیکن وہی کتا جب اس کو نسبت ہو جاتی ہے اللہ کے نیک بندوں سے تو اللہ کے پاک قرآن میں اس کا بار بار ذکر آتا ہے کہ لوگ کہیں گے وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا، لوگ کہیں گے وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا، لوگ کہیں گے وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا. تو مولا یہ بار بار کتے کا ذکر قرآن میں کیوں آ رہا ہے؟ تو بات سمجھ میں یہی آتی ہے کہ جو آدمی، جو کتا جانور ہی کیوں نہ ہو، جب اسے نسبت اللہ کے نیک بندوں سے ہو جائے تو اس کا ذکر بھی اللہ کے پاک قرآن میں آنے لگتا ہے. اب آئیے مفسرین فرماتے ہیں کہ کتا تو قبیح جانور ہے، اسے کوئی فضیلت حاصل نہیں، اس پر اللہ کی رحمت کا ہونا یہ بظاہر تو نہیں ہوتا، لیکن فرماتے ہیں جب یہ کتا اللہ کے نیک بندوں سے منسوب ہو گیا، ان سے جب نسبت ہو گئی، اب دیکھو اس پر اللہ کا انعام کیا ہوا۔ ایک انعام تو یہ کہ اس کا قرآن میں بار بار ذکر آ رہا ہے، ایک انعام یہ کہ اللہ نے جب اپنے نیک بندوں پر 300 سال نیند طاری کی، یہ بھی اللہ کا ایک انعام تھا، اور اللہ کے نیک بندوں کی وجہ سے یہ انعام اس کتے کو بھی نصیب ہوا۔ اور اس کے بعد کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے سال میں ایک مرتبہ اصحاب کہف کی کروٹیں بدلنے جاتے تھے، اور مفسرین فرماتے ہیں سال میں وہ ایک دن یوم عاشورہ تھا، 10 محرم کا دن تھا کہ جس میں اللہ کے معصوم فرشتے اللہ کے نیک بندوں کی کروٹوں کو بدلنے جاتے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے جب اللہ کے نیک بندوں کی کروٹیں بدلنے جاتے تو ساتھ ہی ساتھ اس کتے کی بھی کروٹیں بدلتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں سے اگر نسبت ہو جائے تو وہ نسبت بڑی کارگر ثابت ہوتی ہے، یہاں تک کہ کتے جیسے جانوروں کا ذکر اللہ کے پاک قرآن میں بار بار کیا جاتا ہے۔ اور مفسرین نے یہاں ایک بات اور لکھی، فرماتے ہیں کہ اللہ کے یہ نیک بندے، اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت دیکھو، فرماتے ہیں کہ یہ 7 افراد اصحاب کہف جب انہوں نے اپنا دین بچانے کے لیے، اپنا عقیدہ بچانے کے لیے ہجرت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی ادا اتنی بھا گئی کہ ان اصحاب کہف کے نام لکھ کر اگر کوئی شخص اپنی دکان یا مکان پر لگا دے تو فرماتے ہیں کہ اس دکان یا مکان کو آگ نہیں لگتی۔ فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کے ناموں کو لکھ کر کوئی شخص اپنے سرمائے میں رکھ دے، اپنی تجوری میں رکھ دے تو وہاں سے کوئی مال چوری نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کے یہ نام اگر کسی کاغذ پر لکھ کر کسی کشتی میں لگا دیے جائیں تو وہ کشتی غرق نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں کہ کسی کا کوئی شخص، کوئی انسان بھاگ گیا ہو، کوئی جانور، کوئی بچہ بھاگ گیا ہو، تو اصحاب کہف کی برکت سے وہ لوٹ آتا ہے۔ اور فرمایا کہ کہیں اگر آگ لگ چکی ہو اور اصحاب کہف کے نام کسی کپڑے پر لکھ کر اور اس کپڑے کو آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ بجھ جایا کرتی ہے۔ تو آپ نے غور کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نیک بندے، یہ تو ہیں ہی نیک، لیکن اگر ان سے نسبت کسی کو ہو جائے تو وہ بھی اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں میں اس عنوان پر جو باتیں مجھے میسر آ سکیں مختصر وقت میں عرض کرتا ہوں کہ نسبت کی برکت کتنی ہوتی ہے، اور یہی وہ نسبت ہے جو امام حسین کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہے، اور ان کی نسبت تو بہت مضبوط ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا جہاں ذکر آیا تو ارشاد باری تعالی ہوا، یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، اے ہمارے نبی کی ازواج تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ کیوں نہیں ہو؟ کیا ان کی 2 آنکھیں نہیں جیسی عام عورتوں کی ہیں؟ کیا ان کے 2 ہاتھ نہیں جیسے عام عورتوں کے ہوتے ہیں؟ کیا ان کے 2 پیر نہیں جیسے عام عورتوں کے ہوتے ہیں؟ کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ ان کو نسبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید گواہی دیتا ہے کہ اے نبی کی ازواج تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کہیں تفصیل سے اور کہیں اجمالاً بیان ہوئے۔ حج میں جو ہم اور آپ صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید نے اسے یوں بیان کیا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یہ صفا اور مروہ کیا ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی نشانی قرار دے رہا ہے؟ تفسیریں اٹھا کر دیکھ لیں، علماء سے واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی امتحانات لیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ اے ابراہیم، اپنے زن اور فرزند کو مکہ مکرمہ جہاں آج خانہ کعبہ ہے، ایک چٹیل میدان تھا، فرمایا کہ اے ابراہیم اپنے زن اور فرزند کو اس چٹیل میدان میں چھوڑ کر چلے جاؤ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم الہی کی تعمیل میں اپنی اہلیہ اور اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس چٹیل میدان میں چھوڑا اور جانے لگے۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ اے ابراہیم، تم اس چٹیل میدان میں ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے حکم سے اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جس کے حکم پر جس کے سپرد ہمیں کر رہے ہو وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ذرا غور کریں، ہم اور آپ اپنے بیوی بچوں سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ کیا آج ہمیں کوئی یہ کہے کہ اپنے بیوی بچے کو فلاں کسی میدان میں چھوڑ کر کے چلے جاؤ تو کیا ہم جا پائیں گے؟ ہم نہیں جا سکتے۔ یہ اللہ کے خلیل کا مقام ہے کہ جو جو امتحان لیا گیا وہ ہر اس امتحان میں کامیاب رہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے زن اور فرزند کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کم سن ہیں، بہت کم عمر ہے آپ کی، پیاس کی شدت نے جب آپ کو ستایا اور جب آپ ایڑیاں رگڑنے لگے تو حضرت ہاجرہ جو ماں تھی، بچے کی پیاس نہ دیکھی گئی، آپ نے پانی کی تلاش شروع کی۔ کہتے ہیں کہ دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں، دو ٹیلے بنے ہوئے تھے جسے آج ہم صفا اور مروہ کہتے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ نے سوچا کہ چلو قریب تو کوئی پانی نظر نہیں آ رہا، تو میں اس ٹیلے پر چڑھ کر اور دور کہیں دیکھ لوں، ہو سکتا ہے کہ کہیں پانی کے آثار مل جائیں۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہا اس ٹیلے پر چڑھی، چڑھنے کے بعد دیکھا تو کہیں پانی نظر نہیں آیا۔ کچھ ہی فاصلے پر یہ دوسرا ٹیلا تھا اور ان دونوں ٹیلوں کے درمیان نشیبی علاقہ تھا، یعنی ایک ٹیلے سے اتریں تو نیچے آ جائیں گی، سامنے دوسرا ٹیلا آ جائے گا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پیچھے۔ تو حضرت ہاجرہ نے سوچا کہ میں اس ٹیلے سے جب اتروں گی تو اسماعیل علیہ السلام نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے، اور ایک ماں کو اپنے بچے کو ایک منٹ کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں کرنا تھا۔ چنانچہ وہ اس ایک ٹیلے سے تیزی سے اتری اور تیزی سے دوسرے ٹیلے پر چڑھ گئی، یعنی دوڑتے ہوئے چلی، اور اس ٹیلے پر چڑھ کے دیکھا، وہاں بھی پانی نہیں۔ جب پلٹ کر دوبارہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا تو کیا دیکھتی ہیں کہ وہاں ایک شخص کھڑا ہے۔ حضرت ہاجرہ بہت پریشان ہوئی کہ اس چٹیل میدان میں کوئی نظر نہیں آ رہا دور دور، اور یہ شخص اچانک کون آ گیا؟ فوراً دوڑ کر کے پہنچی تو وہاں حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں جلوہ گر تھے، اور مفسرین نے لکھا کہ یا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے پیر سے ٹھوکر مالی تو وہاں سے ایک چشمہ جاری ہو گیا، اور بعض نے یہ لکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے وہاں ایک چشمہ جاری ہو گیا اور پانی تیزی سے ابلنے لگا۔ حضرت ہاجرہ نے دیکھا کہ یہ پانی اگر کوئی منڈیر نہیں بناتی، کوئی راستہ روکنے کا نہیں بناتی، تو ہو سکتا ہے کہ یہ پانی ضائع ہو جائے۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ نے فوراً منڈیر بنانا چاہی، اور اپنی اس وقت کی زبان میں وہ آپ نے فرمایا زمزم زمزم، ٹھہر جا ٹھہر جا، اور اس طریقے سے آپ نے اس پانی کو روکا۔ چونکہ آپ کی اس وقت کی زبان میں ٹھہرنے کو زمزم کہتے تھے، آپ نے زمزم کہا اور یہی اس پانی کا نام زمزم ہو گیا۔ تو یہ صفا اور مروہ کا بیک گراؤنڈ ہے، صفا مروہ کیا تھی۔ اب آئیے، حج کے دنوں میں حاجی پر یہ کیوں لازم کر دیا گیا کہ وہ صفا اور مروہ کی سعی کریں؟ حج اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک اہم عبادت ہے، ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے، اور لوگ ڈھیروں پیسہ خرچ کر کے، اور جس دور میں سواریاں میسر نہیں تھیں، تو لوگ اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر حج کے لیے جایا کرتے تھے، اور بعض علاقوں میں ہندوستان کے جو آدمی آج سے 100-200 سال پہلے حج کے لیے جاتا تھا تو گویا وہ سب لوگوں سے ایسے مل کے جاتا تھا کہ اب پلٹ کر کے واپس آنا اس کا بہت ہی مشکل ہے، اس لیے کہ راستے میں رہزن ہوتے تھے، لوگ قتل کر دیے جاتے تھے، اتنا طویل سفر ہوتا تھا، سفر کی صعوبتیں برداشت نہیں کر پاتے تھے، انتقال کر جاتے تھے تو اتنا جان جوکھوں میں ڈال کر لوگ جاتے تھے۔ آج کے دور میں اتنا ڈھیروں پیسہ خرچ کر کے لوگ جاتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اور مولا یہ تیری کون سی عبادت ہے کہ ہم ایک پہاڑی پر چڑھیں، دوڑ کر دوسری پہاڑی پہ جائیں، پلٹ کر پھر یہاں آئیں، پھر وہاں جائیں؟ ایسا دوڑنا تو ہم اور جگہ بھی کر سکتے ہیں، اس دوڑنے کو عبادت کیوں بنایا؟ تو بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ صفا اور مروہ یہ دو ٹیلے تھے، یہ دو پہاڑیاں تھیں، جیسی اور پہاڑیاں ہیں، لیکن ان پہاڑیوں میں، ان ٹیلوں میں اور دوسرے ٹیلوں میں فرق یہ ہے کہ ان ٹیلوں کو نسبت ہو گئی اللہ کی ایک نیک بندی کے قدموں سے، اب اس کا مقام یہ ہو گیا کہ یہاں دوڑنا بھی عبادت ہو گیا، یہاں چلنا بھی عبادت ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب کسی شے کو اللہ کے نیک لوگوں سے نسبت ہو جائے، وہ شے بھی اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتی ہے، وہ شے بھی اللہ کے یہاں فضیلت والی ہو جاتی ہے۔ ورنہ بتائیے کہ کون سی ایسی بات ہے جو اس ٹیلے کو یہ مقام عطا کرتی ہے؟ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نیک بندوں سے اگر کسی کو نسبت ہو جائے تو وہ نسبت بھی اس شے کو بہت اعلیٰ اور عرفہ بنا دیتی ہے۔ آئیے، ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، ہماری یہ حضور سے نسبت، یہ ہمیں دوسری امتوں سے کتنا اعلیٰ اور عرفہ بناتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، حضرت عمر ابن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میری امت، تمہاری عمر میں پچھلی امتوں کی عمروں کے مقابلے میں اتنی ہے جتنا دن بھر کے مقابلے میں عصر سے مغرب کا وقت، یعنی تمہاری عمریں بہت کم ہیں، پچھلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ تھیں، اور تمہارے عمل کی مثال، یہود و نصارہ کے عمل کی مثال یوں ہے کہ ایک شخص نے کچھ مزدور کام پر لگائے، تو جن مزدوروں نے صبح سے لے کر فجر کے بعد سے لے کر دوپہر تک کام کیا، ان کو ایک ایک قیراط مزدوری ملی۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ یہودی ہیں، کہ یہودیوں نے صبح سے لے کر فجر سے لے کر ظہر تک کام کیا، ان کو مزدوری ملی ایک قیراط۔ اس کے بعد دوپہر سے لے کر عصر تک عیسائیوں نے مزدوری کی، ان کو مزدوری ملی ایک قیراط۔ اور میرے غلاموں، تم نے مزدوری کی عصر سے مغرب کے مختصر ٹھنڈے وقت میں، اور تمہیں مزدوری ملی دو قیراط۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ، ہم نے مزدوری زیادہ کی، ہم نے گرمی میں مزدوری کی، سخت وقت میں گرمی کی، سخت وقت میں مزدوری کی، بہت وقت لگایا، ہمیں مزدوری کم ملی۔ تو رب کریم فرماتا ہے، کیا تم سے جو اجرت طے ہوئی تھی اس سے کم ملا؟ وہ کہتے ہیں نہیں۔ تو پھر رب کریم فرماتا ہے کہ پھر یہ میرا فضل ہے، میں جسے چاہوں عطا کروں۔ تو حضور فرماتے، دیکھو میری امت اور پچھلی امتوں میں یہ فرق ہے، تو ہمیں یہ فضیلت کیوں میسر آئی؟ صرف اور صرف اس لیے کہ ہم کو نسبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی، مولانا روم نے اس واقعے کو لکھا اور تفسیر روح البیان میں بھی اس واقعے کو نقل کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، صحابہ کرام علیہم الرضوان موجود ہیں، دسترخوان بچھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ صحابہ نے دیکھا کہ دسترخوان کچھ میلا ہے، اور آپس میں اس حوالے سے بات چیت کرنے لگے تو حضرت انس نے ان کی اس بات کو نوٹ کر لیا، سمجھ گئے کہ یہ کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت انس اٹھے، اٹھنے کے بعد اس دسترخوان کو اٹھایا اور جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا۔ صحابہ حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ شاید حضرت انس کو ہمارا ایسا گفتگو کرنا پسند نہیں آیا، اور انہوں نے غصے میں آ کے دسترخوان ہی کو جلا ڈالا۔ لیکن کچھ دیر کے بعد جب حضرت انس نے تندور میں ہاتھ ڈال کے اس دسترخوان کو جب نکالا تو صحابہ کی حیرت کا ٹھکانہ نہ رہا کہ وہ دسترخوان بجائے جل کر راکھ ہونے کے بالکل صاف اور شفاف ہو گیا۔ اب صحابہ حیران ہیں، حضرت انس سے پوچھتے ہیں کہ انس، یہ کیا بات ہے؟ آگ کی فطرت تو یہ ہے کہ وہ کپڑے کو جلا دیتی ہے، آگ کی فطرت تو یہ ہے کہ جو چیز اس میں ڈالی جائے وہ اسے جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ تو حضرت انس نے جو نقطہ بیان کیا عزیزان محترم، اسے دل و دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ یہ دسترخوان کا یہ ٹکڑا، یہ کپڑا، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دسترخوان سے اپنا دست مبارک مس کر لیا تھا، اپنے ہاتھ سے اس کپڑے کو پکڑ لیا تھا، اور انس کا یہ عقیدہ ہے کہ جس کپڑے کو نسبت پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے اسے آگ نہیں جلا سکتی۔ مولانا روم فرماتے ہیں، میرے عزیز، جس کپڑے کو نسبت پیارے مصطفیٰ سے ہو جائے اسے آگ نہیں جلا سکتی، تو جس غلام کو نسبت پیارے مصطفیٰ سے ہو جائے کیا اسے آگ جلا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں جلا سکتی۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب کسی ادنا کو نسبت اعلیٰ سے ہو جائے تو وہ ادنا اب ادنا نہیں رہتا بلکہ وہ بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے، اور حضرت امام حسین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی نسبت حاصل ہے؟ ارے جس کپڑے سے دست مصطفیٰ مس ہو جائے اسے آگ نہیں جلا سکتی، تو جس حسین کو، جو حضور فرماتے ہیں میرے جگر کا ٹکڑا ہے، حضور فرماتے ہیں میری اولاد ہے، حضور فرماتے ہیں میرا بیٹا ہے، تو ان کو ان کی فضیلت کا کیا عالم ہوگا۔ آئیے دو ایک واقعات اور۔ حج کا ذکر نکلا، جب ہم حج کرنے جاتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، تو وہاں ایک مقام ہے جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، تو جیسے جیسے دیوار بلند ہوئی، آپ کو نیچے کسی ایسی چیز کی ضرورت پڑی کہ جس کے اوپر کھڑے ہو کر آپ دیواروں کو اور بلند کرتے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے یوں بیان کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے تو یہ دعا کر رہے تھے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری اس خدمت کو قبول فرما لے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب اس پتھر کو لایا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہوئے، اللہ کے ایک نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام گارا بنا کر اللہ کے دوسرے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ گارا دیتے ہیں اور وہ اس سے خانہ کعبہ کی دیواریں تعمیر کرتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ پتھر، جیسے جیسے دیواریں بلند ہوتی وہ پتھر بھی از خود اونچا ہوتا چلا جاتا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی اور اونچی چیز کی ضرورت پیش نہ آتی۔ اور اس کے بعد جب خانہ کعبہ کی دیوار مکمل کر چکے، دوبارہ وہ پتھر نیچے ہو گیا اور اس پتھر پر جہاں اللہ کے خلیل نے اپنے قدم رکھے تھے، اس پتھر نے اپنے سینے کے اندر اللہ کے خلیل کے قدم کے نشان رکھ لیے اور اس پتھر پر نشان بن گئے۔ آج بھی اس پتھر پر، یہ وہی پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں۔ مفسرین نے ایک روایت اور بیان کی اور فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر، اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کر جب چلے گئے، اور پھر گاہے گاہے وہ اپنے زن اور فرزند سے ملنے آتے، ایک وقت گزر گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، ان کی شادی ہو گئی، اور جب ان کی شادی ہو گئی تو ایک دن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ملنے آئے اور گھر پہنچ کر اپنی سواری ہی پر تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بلایا، معلوم ہوا کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بہو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اہلیہ سے حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ گھر کی گزر بسر کیسے ہوتی ہے، تو ان کی اہلیہ نے شکوے شکایتیں شروع کر دی جیسا آج کی عورتیں کرتی ہیں، کیا بتائیے بہت پریشانی ہے، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، یہ تکلیف وہ تکلیف یہ تکلیف سب بیان کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ایسا کرو، جب اسماعیل آئیں تو ان سے کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ کر کے چلے گئے، اور اس کے بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے، ان کی اہلیہ نے یہ سارا ماجرا بیان کیا کہ آپ کے والد ماجد آئے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کر دو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہیں، آپ اپنے والد کا یہ اشارہ سمجھ گئے اور آپ نے اپنی اہلیہ کو طلاق دے دی، دوسرا نکاح کر لیا۔ دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آنا ہوا، اتفاق سے اس وقت بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر میں موجود نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہے، کہا گیا کہ وہ کہیں باہر گئے، تو آپ نے پوچھا کہ گھر میں گزر بسر کیسے ہوتی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، بہت اچھی گزر بسر ہو رہی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ گھر میں تشریف لائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں اپنی سواری سے نہیں اتروں گا، اور وہیں رہے۔ اور ان کی بہو نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سواری کے قریب ایک پتھر کر دیا اور ان سے کہا کہ آپ اپنے قدم اس پہ رکھ دیں تاکہ میں آپ کے پیر دھلا دوں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قدم ایک پتھر پر رکھے اور آپ کی بہو نے آپ کے قدم دھلوا دیے۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ پتھر وہ تھا، اور دوسری روایت وہ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے اس پتھر پر آپ کھڑے رہے۔ غرض یہ کہ پتھر وہی ہے کہ جن پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم رہے۔ اب اس پتھر میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن جب اس پتھر کو نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں سے ہو گئی تو قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوا، فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم، اور ایک مقام پہ ارشاد ہوا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام ابراہیم کو اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم، کہ یہ مقام ابراہیم ہماری نشانیوں میں سے ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں جب تم طواف کر لو، اور طواف کرنے کے بعد جب نماز پڑھو، طواف کے نفل جب ادا کرو، تو اپنی جبینوں کو، اپنے چہروں کو، اپنے پیشانیوں کو اس جگہ پہ رکھ دو جہاں ہمارے خلیل کے قدموں کے نشان ہیں۔ تو یہ کیوں کہا گیا؟ آدمی سوچے کہ مولا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھے سجدہ کرتے ہیں، تجھے رکوع کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم اپنی جبینوں کو وہاں کیوں رکھیں؟ تو بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ اگرچہ وہ ایک عام پتھر تھا، لیکن جب اس پتھر کو نسبت ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں سے، تب اس کا مقام یہ ہو گیا کہ لوگوں تم عبادت تو میری ہی کرو گے، تم سجدہ تو مجھے کو کرو گے، لیکن اپنی جبینوں کو وہاں رکھ دو جہاں میرے خلیل کے قدم کے نشان ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ جس شے کو نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے ہو جائے، وہ شے بھی اللہ کے نزدیک ایسی مقبول ہو جاتی ہے کہ اللہ کے یہاں اس کا مقام بہت بلند اور بالا ہو جاتا ہے۔ حج کا ذکر ہے، طواف میں ایک کام ایسا ہم کرتے ہیں کہ جسے رمل کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ 7 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جب خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آئے تو کفار مشرکین آپ کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ یہ لوگ یثرب سے آ رہے ہیں۔ یثرب یہ مدینہ طیبہ کا پرانا نام تھا جس کے معنی تھے بیماریوں کی جگہ، بلاؤں کی جگہ، وباؤں کی جگہ۔ تو وہ یہ مذاق اڑانے لگے
کہ وہ لوگ جو یثرب سے آ رہے ہیں، بیمار آ رہے ہیں، وباؤں کی زد میں ہیں، وہ کیا طواف کریں گے؟ وہ تو کمزور ہوں گے، وہ تو بیمار ہوں گے، وہ کس طریقے سے طواف کریں گے؟ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم طواف کریں گے تو شروع کے پھیروں میں میرے صحابہ تم ایسے کرنا کہ تم اکڑ کر کے چلنا، سینہ تان کر کے چلنا، اپنے بازوؤں کو ہلا ہلا کر کے چلنا کہ جیسے کوئی پہلوان دنگل میں داخل ہوتا ہے تو مد مقابل کو دکھانے کے لیے ہل کر چلتا ہے، اپنے سینے کو تان کر کے چلتا ہے کہ گویا ابھی مقابلہ ہونے والا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس طریقے سے چلنا۔ حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے کہ لوگوں تم زمین پر نیچی نگاہ کر کے آرام سے چلو، کہیں ایسا نہیں ہے کہ تم زمین کو چیر ڈالو گے یا ایسے اکڑ کے چلو گے کہ تم پہاڑ تک پہنچ جاؤ گے، ایسا ہرگز نہیں، زمین پر آرام سے چلا کرو۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ تم اکڑ کر کے چلنا، اس لیے کہ اس وقت صورتحال یہی تھی، کفار مشرقین کو یہ دکھانا تھا کہ ہم کمزور نہیں، اور وہ یثرب جسے تم وباؤں کی جگہ کہتے ہو وہ اب وباؤں کی جگہ نہیں ہے، اب وہ بیماریوں کا گھر نہیں ہے، بلکہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدوم میمنت لزوم سے اسے دارالشفا بنا دیا ہے، اور اب وہ وباؤں کی جگہ نہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام علیہ الرضوان نے جب طواف کے شروع کے پھیرے کیے تو سینہ تان کر کے چلے، اپنے آپ کو اپنے کندھے ہلا ہلا کر اور زمین پر اکڑ کر کے چل رہے تھے۔ یہ اس صورت حال کا تقاضا تھا، اس سچویشن کا تقاضا تھا، ویسا کر لیا۔ لیکن آج تک اور قیامت تک جتنے لوگ حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے رہیں گے، جب وہ پہلے طواف کے شروع کے پھیروں میں حکم ہے کہ وہ آج بھی رمل کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس رمل کو نسبت ہو گئی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو باوجود اس کے کہ اکڑ کے چلنا منع ہے، باوجود اس کے کہ سینہ تان کر زمین پر چلنا منع ہے، لیکن چونکہ اس مقام پر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، قیامت تک کے حاجی پر لازم ہے کہ وہ رمل کرے گا، خانہ کعبہ میں سینہ تان کر کے چلے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نیک بندوں کی نسبت جس سے ہو جائے وہ شے بھی مقبول ہو جاتی ہے۔ اور یثرب جو بیماریوں کا گھر تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہنچنے سے پہلے وہ بیماریوں کا گھر تھا، لوگ وہاں جاتے بیمار ہو جاتے، لیکن جب اس زمین کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے نسبت ہو گئی، اب وہ زمین دارالشفا بن گئی کہ جس بیمار کی بیماری دور نہ ہوتی ہو، کہتے ہیں کہ مدینہ پاک کی مٹی کھلا دی جائے وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے جب کسی شے کو نسبت ہو جائے تو وہ نسبت کتنے رنگ لاتی ہے۔ اور مدینہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی کے حوالے سے استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن بریلوی فرماتے ہیں کہ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہر مدینہ کی مٹی اٹھا کر کے لے جائے تو سارے زمانے سے جسے شفا نصیب نہ ہو وہ اس مٹی سے شفا عطا ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے مکہ شہر کی قسم ارشاد فرمائی لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، قسم ہے اس مکہ شہر کی، اس لیے کہ یہاں خانہ کعبہ ہے نہیں، اس لیے کہ یہاں مقام ابراہیم ہے نہیں، اس لیے کہ یہاں چاہے زمزم ہے نہیں۔ فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اس شہر مکہ کی قسم اس لیے ہے کہ اے پیارے مصطفیٰ تو اس شہر میں رہتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جسے ہو جائے، اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جسے ہو جائے، اب آئیے یہ نسبت حضرت امام حسن امام حسین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے حاصل؟ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں، قریب سے دونوں شہزادوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. حضور نے دریافت فرمایا کہ پوچھو فاطمہ سے کہ بچے کیوں روتے ہیں؟ عرض کی کہ حضور پانی نہیں ہے، گرمی کی شدت ہے، پیاس سے بچے رو رہے ہیں. حضور نے فرمایا کہ کہیں قریب پانی ہے؟ کہا کہ نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ حسن کو دو. چنانچہ حضرت حسن کو لایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس حضرت امام حسن کے منہ میں رکھ دی. حضرت امام حسن اسے چوسنے لگے اور چوستے چوستے سیراب ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اسے فاطمہ کو دے آؤ. اب ان کا رونا بند ہو گیا. اس کے بعد فرمایا کہ اب حسین کو بھیجو. امام حسین رو رہے تھے، بچے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس ان کے منہ میں دی. امام حسین اسے چوستے رہے اور سیراب ہونے کے بعد خاموش ہو گئے. تو جسے پیارے مصطفیٰ سے ایسی نسبت ہو، اللہ اکبر، ان کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہوگا. کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں، دونوں بچے اپنے نانا کی پیٹ پر چڑھ جاتے ہیں، حضور اپنی نماز کو طویل فرما دیتے ہیں. لوگوں نے چاہا کہ حضور کی پیٹ سے بچوں کو اتار دیں. نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور نے فرمایا کہ انہیں مت اتارا کرو. اور روایتوں میں آتا ہے کہ حضور اس قدر محبت کیا کرتے، اس قدر محبت فرماتے کہ جب گھر میں بیٹھتے اور بچے آتے، امام حسین آتے تو حضور سے لپٹ جاتے اور حضور بہت دیر تک ان کو سینے سے چمٹائے رکھتے اور فرماتے کہ یہ میرے بیٹے، یہ میرے بیٹے ہیں. حالانکہ نسب آدمی سے چلتا ہے، یہ حضرت علی کی اولاد ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اندازہ لگائیے کہ حضور فرماتے ہیں کہ یہ میرے بیٹے ہیں، فاطمہ کے بیٹے یہ میرے بیٹے ہیں، اور حضور کا نسب ان میں جاری و ساری ہے. تو حضرت حسنین کریمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی نسبت، اور ان ایام میں خصوصیت کے ساتھ ہم ان کا ذکر کرتے ہیں. انشاءاللہ کل کی محفل میں انشاءاللہ حضرت علامہ سید شاہ عبدالحق صاحب تشریف لائیں گے اور ضرور اس موضوع پر بیان کریں گے کہ یہ وہ دن ہیں، یہ وہ ایام ہیں کہ جن میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کے میدان میں ان کے رفقا کے ساتھ شہید کر دیا گیا، ظلمن شہید کر دیا گیا. ان کی یاد میں یہ ہم محافل منعقد کرتے ہیں. تو یہ ایسے شہزادے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے. اعلی حضرت فاضل بریلوی نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ معدوم نہیں تھا، بلکہ وہ سایہ یہ دونوں حسنین تھے. معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین. تمثیل نے سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین. تو امام حسین امام حسن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا محبت کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا یہاں جمع ہو کر حضرات حسنین کریمین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا اپنے دربار میں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. کھڑے ہو جائیے. صلاۃ و سلام.